السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد في سورة القارعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کی آخری صورتیں، اس کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے بحمدی تعالی. بنیادی طور پر یہ آخری صورتیں جو نازل تو ابتدا میں ہوئی لیکن قرآن حکیم کے آخری حصے میں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ان سب کا موضوع ایمان بالآخرہ ہے، آخرت پر ایمان. لہذا الحمدللہ ہم نے سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات کا مطالعہ کر لیا ہے. آج انشاءاللہ سورۃ القارعہ جو مکی سورت ہے اور 11 آیات پر مشتمل ہے اور ایک مکمل تصور آخرت، قیامت کے دن کا ایک مکمل خاکہ ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے، انشاءاللہ آج اس کا ہم مطالعہ کریں گے. اس سے پہلے کہ سورت القارعہ کے مضامین پر غور کریں، اپنے ذہن میں ایک مرتبہ پھر جمعہ، اس کی حقیقت، اس کی اہمیت، اس کی حکمت، اور خاص طور پر یہ جو خطبہ جمعہ ہے اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی، اس شریعت اسلامی میں اس جمعے کے دن کے اجتماع کی ایک خصوصی اہمیت ہے. اس کا اصل مقصد تو تذکیر و یاد دہانی ہے، لہذا اچھی طرح تیار ہو کر آنا. عید المومنین اس کو قرار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لہذا غسل کرنا، خوشبو کا اہتمام کرنا، بہترین لباس پہن کر مسجد میں حاضر ہونا، اول وقت میں آنا، یہ ساری سنتیں ہیں نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان میں سے ہر عمل پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے. غسل کرنے پر بھی جو ایک عام انسانی ضرورت ہے، لیکن اگر سنت کی نیت کر کے انسان غسل کرے جمعے کے دن تو اس کا بھی اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. پھر جو مسجد میں اول وقت میں آئے اور آ کر جو اصل مقصد ہے اس کی طرح متوجہ ہو، اس کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب احادیث مبارکہ میں آیا. لہذا اس اجتماعی جمعہ کا اصل مقصد یاد دہانی، تذکیر، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی کام کیا کرتے تھے جمعے کے دن. کانا یقرا القرآن ویذکر الناس، آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کرواتے تھے. ایک ہفتے میں ہماری دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت اہم باتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، ڈیپ میموری میں چلی جاتی ہیں، ڈیسک ٹاپ سے نکل کر کہیں اور چلی جاتی ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کو بار بار ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کی یاد دہانی کروائی جائے. اس میں ایک اہم ترین بات کہ انسانوں کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رب ہے، اور اس رب نے جنات اور انسانوں اور دیگر مخلوقات کو با مقصد پیدا کیا ہے. ہم سب انسان الحمدللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی سب سے بہترین مخلوق کہی جا سکتی ہے، ایک مقصد لے کر دنیا میں آئے ہیں. دار الامتحان، ایگزامنیشن ہال میں، اور ہمارا لمحہ لمحہ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس وقت کا صحیح استعمال کر کے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر بھول گئے اپنا مقصد تخلیق، جانا کہیں اور تھا، کسی اور بس میں بیٹھ گئے، تو منزل تو کھوٹی ہوگی، لیکن دنیاوی امتحانات میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمپنسیشن ہوتا ہے، کوئی سپلیمنٹری ہوتی ہے. یہاں پر کوئی کمپنسیشن نہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم بھول گئے اور جہنم کی طرف چلے گئے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ، بگ لاس، ہمیشہ کا خسارہ. لہذا بہت ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہفتے وار اجتماع ہو، ماہانہ بنیادوں پر، سالانہ بنیادوں پر کوئی نہ کوئی ایسی ترتیب ہو کہ ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی رہے. اور دنیا کی زندگی ہے بڑی خوبصورت، کہیے مزین، کہیے کلرفل، کہیے اٹریکشن اس میں رکھی گئی ہے، متاثر کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ یہ دھول جو ہمارے کپڑوں پر آ جاتی ہے غفلت کی، اس کو جھاڑتے رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ہمیں ایک طریقہ سکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوہے پر پانی لگتا ہے تو تمہارا مشاہدہ ہے کہ اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، اس کی اسٹرینتھ کمزور ہو جاتی ہے، اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. اور ڈیفنس کلفٹن کے، خاص طور پر سی ویوز کے جو قریب رہنے والے ہیں، وہ اس بات، اس تجربے سے اچھی طرح گزرتے ہیں. بالکل اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا، دل پہ زنگ لگ جانا، غفلت کا زنگ، دنیا پرستی کا زنگ، مال کی محبت کی وجہ سے. وہاں پانی کی وجہ سے لوہے پر زنگ لگتا ہے، یہاں دل پہ زنگ لگ جاتا ہے غفلت کا، دنیا پرستی کا، مال کی محبت کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے. مال کی محبت کی وجہ سے انسان منافق بن جاتا، حسد کرتا ہے، کینہ اس کے دل میں بھر آتا، پھر غیبتیں کرتا ہے. یہ ساری اخلاقی بیماریاں پیدا ہی ہوتی ہیں مال کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے. لہذا سوال کیا نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے، بڑا عملی نوعیت کا سوال ہے، کہ ہماری تلواروں پر اگر زنگ لگ جاتا ہے تو ہم اس کو صحیح کر لیتے ہیں، کلئی کروا لیتی ہیں، دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہیں، دل پر زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ اس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہم سب کے لیے، کہ دلوں کا زنگ دور ہوگا کثرت تلاوت القرآن، قرآن حکیم کی کثرت سے، تلاوت سے. وذکر الموت، اور موت کا تذکرہ کرنے سے، موت کی یاد دہانی کروانے سے، یہ دنیا پرستی، مال کی محبت، مادہ پرستی کا جو زنگ ہے یہ دور ہوگا. لہذا آج سورۃ القاریہ بھی ایک غیر معمولی صورت ہے قرآن حکیم کی. قرآن حکیم کی ہر صورت ہی غیر معمولی ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز بڑا ایکسٹرا آرڈنری ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ غفلت کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے بجلی کے کڑکے کی طرح نازل ہوئی، جس کو کہا گیا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ صورتیں جو آخری حصے میں ہیں نازل ابتدائی دور میں ہوئی ہیں، لہذا اس کا انداز بگننگ اوپننگ بڑا ہی متاثر کن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے القارعہ، مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. قرع قاف را اور عین عربی زبان میں کہتے ہیں دستک دینے کو، دروازے پہ دستک دینا، کھٹکھٹانا. اسی سے القارعہ کے معنی ہوں گے دستک دینے والی، کھٹکھٹانے والی، لیکن عام طرح سے نہیں. آپ جب کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو دستک دیتے ہیں، آہستہ سے نوک کرتے ہیں، لیکن جب دہشت گرد کو گرفتار کرنے کے لیے ایجنسیز جاتی ہیں تو وہاں کیسے دستک دیتے ہیں؟ معلوم بھی ہو کہ دہشت گرد اندر موجود ہے تو وہاں شرافت سے دستک نہیں دی جاتی، دروازہ توڑ دیا جاتا، ہلا دیا جاتا. یہ انداز ہے القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی. کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا احساس کہ وہ کھڑکڑا دینے والی کیا ہے؟ اب میں سے بعض لوگ ایسا ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے ہوں. کراچی میں تو کبھی کبھار ہوتا ہے، بہت شدت والا نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ہوتا ہے اللہ یاد آ جاتا ہے. دو تین دفعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا کراچی میں، پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ہوا. جب زمین ہلنا شروع ہوئی تو پہلے تو انسان دیکھتا ہے کہ کون ہلا رہا ہے، اندازہ نہیں ہوتا زلزلہ آ رہا ہے. پھر کسی ایسی عمارت میں کہ جو الارم وغیرہ لگتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے اوہو جرک آیا. پھر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں، فوری طور پر وہاں سے موو کرتے ہیں اور عمارت سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیفیت جو زلزلے کی ہے، جھٹکا جب لگتا ہے تو ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، انسان گھبرا جاتا ہے. یہ کیفیت ہے القارعہ، کہ جب قیامت آئے گی تو ایک زوردار قسم کا زلزلہ آئے گا، جیسے اس سے پہلے ہم نے سورت میں پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک شدید زلزلے کی کیفیت. جب انسان صرف اپنی جان کی فکر کرے، بس سارا مال اور دولت دنیا کا موجود ہے، بہن بھائی بیوی بچے سب محبت کرنے والے ہوں، انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا، صرف اپنی نفسی کی کیفیت ہوتی ہے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یہ خود قرآن حکیم میں دو مرتبہ بیان ہوا کہ جب یہ قیامت آئے گی تو ایک شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے کنبے سے. و فصیلتہ التی تؤوی و من فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی ہے زمین میں اس سے چاہے گا فدیہ میں دے دے. ثم ینجی، چاہے گا یہ کہ بس اس کو بچا لیا جائے، باقی سب رشتہ دار دوست احباب سب کو جہنم میں جھونکو، مجھے بچا لو. یہ ہے وہ زلزلے کی کیفیت، ایک خوفناک کیفیت. اس سے ملتی جلتی سورت سورۃ الحاقہ بھی ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، بالکل یہی انداز جیسے سورۃ القارعہ ایسے الحاق کا، دونوں کو موضوع بھی تقریباً ایک ہی ہے. حقیقتاً واقع ہو جانے والی، یہاں قرع کہا گیا کھڑکھڑا دینے والی. اب اس کے بعد دو چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جب قیامت آئے گی تو کیفیت کیا ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. اب یہ ایک مشاہدہ ہے ہمارا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد بڑی تعداد میں کیڑے آ جاتے ہیں، پر والے کیڑے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی لائف زیادہ نہیں ہوتی، دوسرے دن ان کی بڑی تعداد میں ڈیڈ باڈیز لاشیں ان کی پڑی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے وہ پتنگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی سور کی آواز جو ہوگی، اس کی گڑگڑاہٹ، اس کی شدت، اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ جتنے لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور ان کی لاشیں زمین پر بالکل ویسے ہی پڑی ہوں گی جیسے پتنگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، قیامت اس وقت آئے گی کہ جب ایک بندہ مومن بھی باقی نہیں رہے گا، جس کے دن میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس شدت سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بچا لے گا. اور کیسے بچائے گا؟ اس کے لیے حدیث میں رہنمائی آتی ہے کہ ایک ہوا چلائی جائے گی، ایک خوشبودار ہوا، ٹھنڈی ہوا، خاص قسم کی ہوا، اور اس ہوا کا تاثر ایسا ہوگا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس پر آسانی سے موت طاری ہو جائے گی. پھر جو کافر، مشرک، منافق باقی بچیں گے ان پر وہ کیفیت طاری ہوگی جو سورۃ القاریہ، سورۃ الزلزال وغیرہ میں آئی. تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور پہاڑ اس دن دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اب یہ بھی انسان کا مشاہدہ ہے، 28 مئی 1998 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن، اپریل میں دھماکے کیے، 98 میں انڈیا نے اس کا ٹون چینج ہو گیا، دھمکیاں دینے لگا پاکستان کو، بلاخر پاکستان کو بھی اپنے ایٹمی دانت دکھانے پڑے، اور وہ جو دھماکے کیے بہرحال اس کی وجہ سے اس کا ٹون چینج کرنا پڑا. لیکن چاغی کا پہاڑ آج بھی نیٹ پر وہ موجود ہے، ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے کہ ایسا پہاڑ دھوئیں کی طرح اڑنا شروع ہو گیا. یہی کیفیت جو قرآن بیان کرتا، بالکل سیم کیفیت دیکھی جا سکتی ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی. جب اتنے مضبوط پہاڑوں کا حال یہ ہوگا تو پھر سوچئے باقی چیزیں کیا ہوں گی. یہ عالیشان محل، یہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز، ظاہری بات ہے ان کا حال کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تصور انسان کر سکتا. یہ ہے قیامت کے دن کے برپا کیے جانے سے متعلق، سور میں پھونکا جائے گا اور یہ کیفیت ہوگی. اب اس کے بعد نتیجہ، بارہ سورۃ القاریہ میں اب آخری حصہ انتہائی اہم ہے، اور وہ ہے انسان کو دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ وقت گزارنے کے بعد وہ رب کائنات کے سامنے حاضر ہوگا. اب اس بات کو اپنے ذہن میں لائیے کہ قیامت کا دن آ گیا ہے. نفق فی السور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، جب سور میں پھونکا گیا تو تمام لوگ اپنے اپنے مرکز سے، آرام گاہوں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جمع ہوں گے. اب یہ میدان عرفات ہے جہاں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو بہت چھوٹا سا میدان ہے، 30-40 لاکھ افراد نہیں آ پاتے صحیح طرح، تو اربوں انسان کیسے آئیں گے؟ لہذا اس کا جواب ہے، اذا دکت الارض دکن دکا، اس سے پہلے ہی زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، بالکل ایون سرفیس ہو جائے گی، نہ کوئی پہاڑ ہوں گے نہ کوئی کھائیاں ہوں گی، بالکل برابر ہو جائے گا. لہذا اب آسان ہو گیا نا سب کو وہاں جمع کرنا، سب کو موقع بھی ہوگا جمع ہونے کا. بہرحال جمع ہونا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں یہ دن آئے گا، یہ اسمبلی، گرینڈ اسمبلی لگنے والی ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ ہے وہ فیصلہ کن بات، نتیجہ. پس جس کے اعمال میں نیکیوں کا پڑڑا بھاری ہو گیا وہ ہوگا اپنے عیش اور آرام کی زندگی میں. پیارے نبی کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ آتا ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر جب خندق کھود رہے ہیں، شدید سردی کا موسم، بھوک تھا ستا رہی ہے، اتنا بڑا لشکر آ چکا ہے، لہذا کچھ صحابہ اشعار پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جہاد کرنے کی جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اللہ کی راہ میں لڑتے رہیں گے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ نے دعائیہ اشعار فرمایا، لا عیش الا عیشۃ الآخرہ، کوئی عیش نہیں سوائے آخرت کے عیش کے. اللہم اغفر انصار والمہاجرہ، اے اللہ تو بخش دے ان انصاریوں کو بھی، ان مہاجرین کو جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں. لہذا فیصلہ کون، اور اہم بات تو یہی ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کی بڑی سی بڑی عیش و آرام کی شے بھی عارضی ہے، چھوڑ کے جانا ہے. لہذا دل کیوں لگائے ایسی چیز سے جس کو چھوڑ کے جانا ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سوال یہ ہے کہ نیک اعمال تو ہیں لیکن جو تول کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ ترازو. اعمال انسان کے ساتھ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، ریکارڈڈ ہیں، اس کے مطابق اجر و ثواب مل جانا چاہیے. لیکن بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ اعمال تو ہیں، ان اعمال میں وزن کب ہوگا؟ ان اعمال میں فیصلہ کن شے وزن جو ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوگا. جس نے وہ عمل جتنے اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آخرت میں اجر و ثواب کے لیے کیا، اس کے اعمال میں وزن ہوگا. باقی ایسا بھی ہوگا کہ بڑے بڑے اعمال کر کے لائے، کئی حج کیے ہوئے ہیں، جہاد کیا ہوا ہے، بہت بڑے عالم دین سمجھے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے تین افراد کو بلائے گا، حدیث مبارکہ میں آیا. ایک وہ ہے جو بہت سخی سمجھا جاتا تھا، خوب اللہ کی راہ میں لٹاتا تھا، لوگوں کو خرچ کرتا تھا. ایک شہید فی سبیل اللہ، ایک وہ شخص جس کو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا اور دنیا میں لوگ اس کو شہید سمجھتے رہے. اور ایک بہت بڑا عالم دین، قرآن کی تبلیغ کرنے والا. تینوں اعلی ترین عہدے یا منصب یا اعمال ہیں جن کو، اس سے زیادہ تو عظیم کو کوئی نہیں ہو سکتا. عالم دین کا بہت بڑا مرتبہ مقام، شہید انبیاء کے بعد علماء اور شہداء بہت اونچا درجہ، اسی طرح سخی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. رب کائنات تینوں پر اپنے احسانات بتائے گا، میں نے تمہیں یہ دیا یہ دیا، یہ تم نے کیا کیا. عالم دین کہے گا، اللہ میں نے تیرے دین کو سیکھا، اس کو سکھایا، اتنی تبلیغ کی. اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا، کذبتا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم وہ جو دعویٰ تو تبلیغ کر رہے تھے، خطاب ہو رہا تھا بڑا عالی شان ریفرنسز کے ساتھ، اس لیے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں. تمہارا اصل مقصد اپنی تعریف تھا، اپنی عزت نفس کو تقویت پہنچانا تھا، وہ دنیا میں کی جا چکی، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور ایسے عالم دین کو جو دنیا میں دکھاوے کے لیے دین کی تبلیغ کر رہا ہو، جہنم کی آگ میں لوٹا دیا جائے گا. اسی طرح شہید کا معاملہ، اسی طرح سخی کا معاملہ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس طرح کے ریاکاری سے، دکھاوے سے محفوظ فرما دے. آسان نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آسان نہیں ہے. پہلے تو نیک اعمال کرنا آسان نہیں، اور پھر ان اعمال کی حفاظت کرنا. شیطان کہیں نہ کہیں دکھاوا، ریاکاری، عجب، تکبر پیدا کر ہی دیتا. لہذا بڑے شعور کے ساتھ کانشسلی اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہوگی. جیسے چراغ جب جل جائے اوپن ایئر میں تو کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو بجھا نہ دیں کہیں ہوا، اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پروٹیکشن دیں، اسی طرح نیک اعمال کی حفاظت کرنی ہوگی، تو اعمال میں اخلاص ہوگا، تو وہاں وزن بھاری ہوگا انشاءاللہ العزیز. بجائے کبھی کبھار انسان سوچتا ہے یہ تو چھوٹا سا عمل ہے یار، اس کو کیا کرنا. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وہاں کہ جب اعمال تلیں گے تو ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی. قرآن حکیم ان کا تذکرہ کرتا ہے سورۃ الاعراف میں، اصحاب الاعراف. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر، تو وہاں تو وہ چھوٹی سی نیکی بھی کتنی قیمتی ہوگی، اس کا ہمیں اس وقت احساس ہوگا. اللہ نہ کرے کہ کبھی اس کیفیت سے ہم دوچار ہوں، اللہ تعالی ہمیں اچھے نمبروں سے پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن بہرحال لمحہ لمحہ قیمتی ہے. زمین سے اٹھایا جانے والا کانٹا جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہا تھا، اگر اخلاص کے ساتھ اٹھا کر مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دیا گیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ عمل بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا. اور پھر ظاہر بات ہے انسانیت کی خدمت، انسانوں سے دعائیں لینا، تکلیف دیں جن جو چیزیں ہیں وہ ان سے دور کرنا، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سعادت ہے. پیارے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ انسان ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، ان کو سکون پہنچانے والا ہو، راحت پہنچانے والا ہو. تو بہرحال فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ. یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اعمال میں سب سے بھاری اعمال کون سے ہیں، سب سے وزندار اعمال وہ فرائض ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر عائد کیے، ان فرائض کی ادائیگی اخلاص نیت کے ساتھ، یہ وہ وزنی شے ہوں گی قیامت کے دن. حلال روزی کمانا، اس کے لیے ایفرٹ کرنا، صبح سے شام مشقت کرنا، یہ حلال روزی کمانا ہی بہت بڑی عبادت ہے، جہاد ہے آج کے دور کا. پھر اللہ پاک نے ارکان اسلام کی ادائیگی کا حکم دیا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے اعمال اپنے وزن میں بہت بھاری ہوں گے. لیکن اس وقت کہ جب یہ اخلاص نیت کے ساتھ کیے جائیں، اسی طرح ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سے اپنی زبان اور دل کو ہر وقت تر رکھنا. حدیث میں آتا ہے دو کلمے ایسے ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، آسان ہیں. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کو پڑھنا آسان ہے، لیکن رحمان کی میزان میں بہت بھاری ہوں گے. اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اب اس کلمے کو پڑھنے میں تو کوئی بہت مشقت نہیں آ رہی نا، ہم ہر وقت یہی پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، وہ افضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے. تو استغفار پڑھنا، کلمہ پڑھنا، اسی طرح اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے رہنا، یہ بھی گویا وزنی شے ہے قیامت کے دن، ہم اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے پا رہے ہوتے. لہذا کوشش کریں، یہ تو ایک ذریعہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے یا یاد رکھنے کا. اسی طرح دوسرا حصہ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو پس وہ لوگ، وہ بد نصیب جن کے اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اور ظاہری باتیں برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نافرمانی کرتے رہے، حرام خوری کرتے رہے، دوسروں کا مال کھاتے رہے، انسانیت کو اذیتیں دیتے رہے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، کیا مصیبت ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں نارٌ حامیہ سے محفوظ فرما دے. یہ موقع ہم سب کے پاس ابھی موجود ہے. جب تک سانس چل رہی ہے یہ موقع ہے کہ ہم توبہ کریں، معافی مانگے اللہ سبحانہ وتعالی سے. آخرت پر ایمان کا سب سے زیادہ پوزیٹو مثبت جو امپیکٹ یا اثر انسان کی شخصیت پہ پڑنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے غفلت ہو گئی، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، بلنڈر ہو گیا، یہاں تک کہ گناہ کبیرہ بھی ہو گیا، اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالی تو تمام ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے بخشنے والا مہربان. لہذا انسان سچی توبہ کر لے، ابھی بھی موقع ہے، اپنا جائزہ لیں ہم سب، کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم میں لے کے جا سکتے ہیں. بڑی بڑی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. حرام خوری سب سے زیادہ خطرناک ترین بیماری یا بڑا گناہ، سود خوری، رشوت کے حوالے سے ہو یا کمیشن کے نام پر دھوکہ دہی ہو، ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کے جائیں. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر چھوٹا گناہ بھی اس لیے نہ کریں تو چھوٹا سا یہ کیا ہوا، چلو آؤ مل کر فلاں کی غیبت کرتے ہیں. بعض اوقات تو لوگ شعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پر انکانشسلی ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. غیبت، زبان کا یہ استعمال کسی کی برائی کرنا کیا ہے؟ پہلے تو قرآن سے سن لیتے ہیں. اللہ پاک فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرو. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یہ مثال تو تمہیں بڑی ناپسند آئی نا، کیسے انسان مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ لیکن بالفعل ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کانشسلی، بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے، بعض لوگ انکانشسلی یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، بیک بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کے عذاب دیے جانے کی کیفیت بیان کی گئی، دکھائی گئی. ان کے ناخون تانبے کے تھے اور اپنے جسم کو نوچ رہے تھے جس سے پورا خونا خون ہو رہے تھے. پوچھا آپ نے کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جبرائیل امین نے، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اعمال میں کس حد تک جہنم کے انگارے جمع کر رہے ہیں. خاص طور پر یہ بیماری عورتوں میں ہوتی تھی، ٹھیک کہہ رہا ہوں، آج کل مرد بھی اس ڈش کو بڑی لذت سے کھاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر گناہ کو شعوری طور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نام اعمال میں نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.